وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ مذہبی جماعتوں کے اس فیصلے سے شروع کریں گے کہ وہ 2018 کے انتخابات کی تیاری کے لیے ممکنہ طور پر متحدہ محاذ عمل قائم کریں. آگے چل کر ہم بلوچستان کی غیر مستحکم صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا دورہ اور پریس کانفرنس، اور آخر میں صدر ٹرمپ کے جنوبی ایشیا کے دورے کے اختتام پر بات کریں گے. اور آج ہم فقط آپ کے کالز لیں گے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے بڑا موضوع ہوگا کہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر متحدہ مجلس عمل قائم کریں گے. ہم اس سلسلے میں مذہبی اور سیکولر جماعتوں کا نقطہ نظر بھی سنیں گے اور آپ کو بھی سننا چاہیں گے. آپ ہمیں اس دوران کال کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس موضوع پر. ہمارے اسلام آباد کے بیورو نے ایک رپورٹ بھیجی ہے، پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کی 6 بڑی مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل یعنی ایم ایم اے کی مکمل بحالی کی کوششیں جاری ہیں. اگرچہ ایم ایم اے میں شامل جماعتوں نے گزشتہ ہفتے اتحاد کی بحالی پر اصولی اتفاق کیا تھا، لیکن اس کے خد و خال اور اس سے حتمی شکل دینے پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس بارے میں فیصلہ دسمبر کے وسط میں متوقع ہے. سیاسی اختلافات کے باعث تقریباً 10 سال قبل یہ اتحاد ختم کر دیا گیا تھا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس اتحاد کا مقصد ملک کے سیاسی منظر نامے پر نئی مذہبی سیاسی جماعتوں کا آنا ہے، جن میں قدرے سخت گیر موقف رکھنے والی جماعتیں بھی شامل ہیں. تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ ان جماعتوں کی خواہش ہے کہ انہیں 2002 کی طرح انتخابات میں کامیابی ملے.
2002 میں اور 2017 میں بہت فرق ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مذہبی حلقوں کی تنظیمیں اور جماعتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور بہت سی ریڈیکل تنظیمیں وہ بھی اب الیکٹورل پروسیس میں آنا چاہتی ہیں.
حسن عسکری کا کہنا تھا کہ متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعتوں کو خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے اتحاد نہ کیا تو ان کا ووٹ بینک کم ہو سکتا ہے.
ایم ایم اے کی پرانی روایتی جماعتیں ہیں، انہیں خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں یہ جماعتیں ان کا ووٹ نہ لے جائیں. لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو اس سے پھر جو نئی مذہبی جماعتیں آ رہی ہیں وہ اتنا ووٹ نہیں لے سکیں گی. تو ایک طرح کا جو خطرہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ زیادہ مذہبی جماعتوں کے آنے سے کہیں وہ سائیڈ لائن نہ ہو جائیں.
تجزیہ کار خادم حسین کہتے ہیں کہ فطری سیاسی اتحاد ہی بننے چاہیے.
میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی انجینئرنگ ہے یا انتخابی انجینئرنگ ہے پاکستان کے اندر، یہ لوگوں کی نمائندگی کے حق کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے، جس سے ادارے کمزور پڑ جاتے ہیں، جس سے پالیسیاں وہ لوگ نہیں بنا پاتے جن کو بنانے چاہیے، اور پھر وہ عملی نہیں، اس کا نفاذ نہیں ہو سکتا ان پالیسیوں کا. جو چاہیے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو، سماجی تنظیموں کو، سول سوسائٹی کو اور اکیڈیمیا کو اپنے طور پہ اپنی قوت ارادی سے اور اپنی حکمت عملی سے کام کرنے دیا جائے.
گزشتہ ہفتے ہی سنی مسلک سے تعلق رکھنے والی جماعتوں نے نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک نیا گرینڈ سیاسی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا. سابق وزیر برائے مذہبی امور حامد سعید کاظمی کو عارضی طور پر نئے سیاسی اتحاد کا صدر بنایا گیا ہے. بظاہر اس اتحاد کی تشکیل کا محرک حال ہی میں بننے والی سیاسی و مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ جماعت و دعویٰ کی غیر اندراج شدہ پارٹی ملی مسلم لیگ کی طرف سے لاہور اور پشاور کے ضمنی انتخابات میں بطور نئی سیاسی پارٹیوں کے قابل ذکر ووٹوں کا حصول تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم شروع کرتے ہیں جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا سے. پراچا صاحب، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی 6 مذہبی اور سیاسی پارٹیاں ملی منصورہ میں، اور انہوں نے طے کیا کہ متحدہ مجلس عمل کو قائم کریں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب اس کا اعلان کب تک ہوگا، کیونکہ فیصلہ تو شاید آپ لوگوں نے اندرون خانہ کر دیا ہے، اعلان کب ہوگا اور اس کو ایم ایم اے کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ اصولی فیصلہ تو ہو گیا اور اس کا اصولی فیصلے کا اعلان بھی سراج الحق صاحب نے منصورہ میں ایک پریس کانفرنس میں کر دیا ہے.
اچھا.
اب اس کا جو ایک باضابطہ اعلان ہے اس کو کراچی میں اور دسمبر کے وسط میں طے کیا گیا ہے. ایگزیکٹ تاریخ وغیرہ وہ سامنے آ جائے گی. مقصد اس کا یہی ہے کہ جو ملک میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ نظریاتی کشمکش ہے اس میں وہ جماعتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو اسلام، اسلامی نظام اور اسلامی معیشت اس کے راستے پہ ڈالنا چاہیے اور عام آدمی کو عدل انصاف مل سکے اور اسی طرح سے جتنے بھی دینی موضوعات ہیں ان پر ہمارا ایک موقف رہے، تو وہ جماعتیں ایک مرتبہ پھر مل رہی ہیں. اس سے پہلے بھی یعنی جتنے اگرچہ ایم ایم اے اس طرح فعال نہ رہی لیکن نئے ملی یکجہتی کے نام پر یا ناموس رسالت کے نام پر دینی جماعتیں، مذہبی جماعتیں وہ اکٹھی رہی ہیں. خاص اس وقت یہ پہلو ہے کہ چونکہ اس وقت کرپشن کے خلاف ایک پوری فضا موجود ہے اور یہ مذہبی جماعتیں اپنے آپ کو اس لحاظ سے پیش کر سکتی ہیں کہ کوئی کسی بھی جماعت پر اور کسی بھی جماعت کے کسی فرد کا نام نہ کسی پاناما لیکس میں ہے، نہ کسی پیراڈائز لیکس میں ہے، نہ ان کا نیب کے پاس کوئی کیس ہے، نہ ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، نہ ان کے نام ان فہرستوں میں ہیں کہ جو فہرستیں کرپشن کے اعتبار سے یا بینکوں سے قرضے لینے اور معاف کرانے کے اعتبار سے ہے. گویا کہ ایک لحاظ سے یہ بات سامنے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خامیاں تو ہر ایک میں ہو سکتی ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی فرشتوں کے قائم مقام ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت بڑے پیمانے پہ ایک ایسی سیاسی قیادت موجود ہے کہ جو جن پر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں یا جو اپنے آپ کو اس لحاظ سے پیش کر سکتے ہیں کہ کسی بھی احتساب میں وہ اپنے آپ کو پیش کریں، تو اس لحاظ سے یہ ایک سیاست کا جو اس وقت پر
جی پراچے صاحب آپ کو پھر ہم موقع دیتے ہیں لیکن ہم عوامی نیشنل پارٹی کے اس وقت سینٹرل فائنانس سیکرٹری ارباب محمد طاہر کی طرف آتے ہیں. طاہر صاحب، 15 سال پہلے ایم ایم اے کا اتحاد نے جنم لیا، اس وقت بھی عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے، بعد میں آپ لوگوں کی حکومت آ گئی تب بھی کوئی مسائل حل نہیں ہوئے، لیکن اس وقت جو ایم ایم اے بنی ہے اس کو آپ لوگوں کی پارٹی کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی چیلنج ہے؟
سب سے پہلے تو بہت شکریہ، میں نے پراچا صاحب کی بات بھی سنی اور اس سے پہلے بھی کچھ ساتھیوں کی بات سنی. یہاں تک چیلنج کا تعلق ہے ہمارے لیے تو ایم ایم اے پورے ملک میں بنی تھی لیکن ووٹ صرف انہوں نے 2002 میں صرف ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں دیا تھا، اور وہ 5 سالہ دور جو ہے وہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے کس نام پر ووٹ لیا تھا اور 5 سال صرف حکومت کے مزے لوٹے. باقی شریعت کے لیے انہوں نے اگر کچھ کیا ہے تو پراچا صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ابھی جو چیز جماعتی اتحاد کی بات آپ کر رہے ہیں تو دیکھیے جی، یہاں پر مرکز میں جے یو اے جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ حکومتی اتحاد میں شامل ہیں، اور جماعت اسلامی جو ہے یہاں پر صوبے میں پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں شامل ہیں. یہ دو مذہبی بڑی جماعتیں ہیں بنسبت ان باقی جماعتوں کی، لیکن یہاں پر کچھ قوتیں ایسی ہیں جو ان مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں بھی ایک الائنس بنانے میں مصروف ہیں، جس طرح یہاں ملی مسلم لیگ ہے، جس طرح لبیک ہے جنہوں نے این اے 120 میں کتنا ووٹ لیا تھا، جماعت اسلامی نے کتنا لیا تھا، حالانکہ جماعت اسلامی جو ہے پوری طرح وہ لاہور میں اور وہاں پر ان کی پوری آرگنائزیشن ہے. یہاں این اے 4 میں الیکشن ہوا تو یہاں ملی مسلم لیگ نے تقریباً 10,000 کے قریب ووٹ لیے، جماعت اسلامی نے 7,000 ووٹ لیے, تو یہاں کچھ قوتیں ہیں کہ ان کے مقابلے میں ایک دوسری مذہبی الائنس بنانے کے چکر میں ہیں. لیکن عوام جو ہے وہ اگر مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیں گی تو پھر ان کے 2002 حکومت میں جو ان کا رول تھا اس کو مد نظر رکھ کر ووٹ دیں گی. تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, فراشا صاحب سے عوام سوال کریں گے کہ اس کے بعد آپ کس منشور کے تحت آپ عوام سے ووٹ لیں گے.
اچھا, جی,
تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں الائنس بنائیں گی اور کوشش کریں گی کہ ایک دوسرے کا ووٹ کاٹیں.
اچھا جی, اور ہم عوام کو بھی سنیں گے. اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کالر لائنز بحال ہوں, جو ہی ہوتی ہیں ہم پبلک کو بھی موقع دیں گے. لیکن پراچے صاحب, جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں اس کے مطابق ایک نظام مصطفیٰ گرینڈ الائنس بھی بنا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ فقط سنی پارٹیوں کو اجازت ہے اس الائنس کا حصہ بننے کے لیے. شیعہ جماعتوں کو علیحدہ کرنے سے آپ کے خیال میں کوئی مسائل پیدا ہو سکتے؟
دیکھیے, میں جو اس وقت بات مکمل کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ ہم نے دینی جماعتوں کو اکٹھا اس لیے ہی کیا ہے کہ اس وقت جو مسلکی بنیادوں کے اوپر تقسیم کی جا رہی ہے, اور یہ کوئی عالمی سطح پہ بھی بات تھی کہ شیعہ سنی الگ بلاک بنا دیے جائیں, تو اس کا علاج بھی یہ ہے کہ تمام مسالک جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور انتخابی مہم ہو یا ملک کے اندر کوئی عوامی تحریک ہو, وہ اکٹھے حصہ لیں. تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو یہ ہے. جو ہمارے بھائی یہ بات کر رہے تھے 2002 کے, تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم پوری جرت کے ساتھ 2002 کے ہی ریکارڈ کو لے کے عوام کے سامنے جائیں گے, یعنی جس دوران کسی پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا, 2002 میں جو جماعتیں رہیں اس کے مطابق اس صوبے میں اس وقت امن رہا. اگر امن تباہ ہوا ہے تو وہ بعد میں ہوا ہے. پھر اسی طرح تعلیم کے شعبے میں سب سے پہلے, یعنی 40% بجٹ تعلیم پہ رکھا گیا, سب سے پہلے یہ کتابیں دینے کا اور بستے دینے کا اور یونیفارم دینے کا, یہ ایم ایم اے کی حکومت نے وہاں سے آغاز کیا جس کی نقل پنجاب نے بھی کی. پھر اسی طرح سے صحت کی سہولتیں اور اس میں خواتین کے لیے الگ میڈیکل کالج, پھر یہ کہ گائنی کے اندر مرد سٹاف کے بجائے خواتین سٹاف, پھر اسی طرح سے سودی معیشت کے خاتمے کے لیے خیبر بینک کا ایک پورا جو ہے وہ الگ سے, یعنی ونڈو نہیں بلکہ اس کو پورے الگ سے غیر سودی بینکنگ, پھر اس کے بعد یہ کہ بحثیت مجموعی یعنی ایک سادگی اپروچیبل ہے, نمازوں کے اندر بھی وزیروں سے ملا جا سکتا ہے, ایم پی اے سے, ایم این اے سے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہمیں کہیں کوئی شرمندگی ہو کہ بھئی یہ تو ہم نے ریجیکٹ نہیں کیا گیا, ہم نے بائیک آٹ کیا تھا. یہ بات میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہتا ہوں کہ اس کے بعد ایم ایم اے انتخاب سے حصہ نہیں لیا, جمعیت علماء اسلام نے وہاں پہ لیا اور انہوں نے بھی ٹھیک ووٹ دیے. اور یہ کہ اگر یہ اتحاد یعنی یہ اسی طرح سے ہم ایم ایم اے کے طور پہ حصہ لیتے اور انتخاب کا بائیکاٹ 2008 میں نہ ہوتا, تو الحمدللہ یعنی ہماری وہ سیٹیں جو پہلے تھی ان سے زیادہ بڑھ سکتی تھی. اب انشاءاللہ تعالی یہ سامنے آ جائے گا کہ اس وقت جب ہم سامنے ہیں تو اللہ کے کرم سے مزید بہتر ہماری صورتحال ہو سکتی.
اچھا جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں مذہبی جماعتوں کے اس فیصلے کے بارے میں کہ وہ 2018 کے انتخابات کی تیاری کے پیش نظر متحدہ محاذ عمل قائم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے سینٹرل فائنانس سیکرٹری ارباب محمد طاہر ہیں, اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر مہدی حسن نے جو انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین ہیں. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
جی، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے کالرز کے حوالے سے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی کالر لائنز بحال ہو جائیں گی، لیکن ہم انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن کی طرف آتے ہیں۔ مہدی حسن صاحب، آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ ایم ایم اے کا اصولی طور پہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایم ایم اے کا قیام ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2002 میں ایم ایم اے بنی تھی، اب آپ کے خیال میں 15 سال بعد یہ کیوں کر فیصلہ ہو رہا ہے کہ ایم ایم اے بنائی جائے، اور وہ بھی اس خطے میں بنائی جائے جو افغانستان کے بارڈر پر ہے؟
دیکھیے، جہاں تک 2002 کی بات ہے، اس وقت جو ایم ایم اے بنی تھی وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے بنوائی تھی اور ان کی آشیرواد سے بنی تھی، ورنہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہسٹری ہے اس میں کسی مذہب کے حوالے سے سیاست کرنے والی پارٹی نے کسی الیکشن میں ڈبل فگر میں نشستیں حاصل نہیں کی کبھی، اور عوام کی طرف سے انہیں پذیرائی نہیں ملتی، کیونکہ عوام کا خیال یہ ہے پاکستان کے جو الیکشن ریزلٹ ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پہ سیاست کرنے والی جماعتیں پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ اس کو ریوائیو کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں ان کی پرفارمنس اس سے بہتر نہیں ہوگی جیسی ماضی میں 9 الیکشن ہوئے ان کی پرفارمنس رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی بہت طویل عوام میں نہیں ملے گی۔
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے سینٹرل فائنانس سیکرٹری ارباب محمد طاہر ہیں۔ طاہر صاحب، آپ بتائیے، ہم ظاہر ہے پراچا صاحب کو بھی موقع دیں گے، لیکن آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ 2014 میں فوج نے ایک ملٹری آپریشن کیا تھا، اور بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جن کو انتہا پسند کہتے ہیں، ان کے خلاف بھی آپریشن ہوا، اس کے بعد ابھی یعنی جب ایم ایم اے کو بنانے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے اور اصولی طور پہ فیصلہ ہوا ہے، تو یہ آپ کو ایک تضاد نظر آتا ہے کہ بہت ساری انتہا پسند جماعتیں اور افراد جو ہیں وہ ممکنہ طور پر ایم ایم اے میں پھر شامل ہو جائیں گی؟
بہت بنیادی سوال کیا جی آپ نے۔ آپ نے سنا ہوگا یہاں پر جو ملی مسلم لیگ کی اور لبیک پارٹی تھی، تو جب یہ الیکشن کمیشن میں گئے تو یہ چونکہ بین آرگنائزیشن تھی اور وہ مین اسٹریمنگ میں لانے کے لیے ان کو دوسرا نام دیا گیا، تو ان کی رجسٹریشن نہیں کی گئی الیکشن کمیشن میں، لیکن بعد میں جب ان پر پریشر پڑا اور پتہ نہیں کہاں سے پڑا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو ہم نے رجسٹر نہیں کیا تھا، یہ بین تھے، کچھ اس میں وہ اے بی سی کی غلطی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں یہاں پر ہوتی ہیں اور ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ جہاں تک آج کی صورتحال کا تعلق ہے، 2002 میں یہاں پر جو صورتحال تھی، آج یہاں پر ہمارے ساتھ افغانستان میں نیٹو فورسز موجود ہیں، اس وقت باقی دنیا کی ترجیحات کچھ اور تھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات کچھ اور تھی۔ آج پہلے جب ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں فساد پھیلا رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کیونکہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھے تو اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے تھی، آج یہاں پر رد الفساد ہو رہا ہے۔ اب تو ہمارا جو موقف تھا، تو آج اسٹیبلشمنٹ ہمارے اس موقف کی تائید کر رہا ہے، لیکن بہت نقصان کے بعد۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کے حالات چاہے وہ ہمارے ملک کے ہوں یا دنیا کے ہوں، ان لوگوں کے لیے جو مذہبی انتہا پسندی، مذہبی دہشت گردی، اس طرح کے عزائم رکھتے ہوں اور وہ پھر مین سٹریمنگ میں آنے کے وہ پلاننگ کر رہے ہوں یا کچھ لوگ ان کو دھکیل رہے ہوں, تو اب گنجائش میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں ان کے لیے نہیں رہی. البتہ اپنی سروائیول کے لیے, کیونکہ ساری دنیا سے ان کے لیے چندے آ رہے ہیں, نہ ان کا کوئی آڈٹ ہو رہا ہے, نہ یہاں پر ان کے لیے کوئی اس طرح کا سسٹم ہے جو نیشنل ایکشن پلان بناتا, اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اور یہ جو لوگ کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں صرف افغانستان میں جس کو ہم انقلاب افغانستان کہتے ہیں, صرف ان کی اگر پراپر انکوائری کی جائے تو میرے خیال میں ان میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا.
پراچو صاحب, ہمیں علم ہے کہ جے یو آئی, فضل الرحمان گروپ اور بہت ساری جو مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ماضی میں تحریک طالبان پاکستان کے قریب رہی ہیں. اب تو ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے کہ اسی ٹی ٹی پی کے خلاف رد الفساد ہو رہا ہے, پہلے ضرب عزب ہو رہا تھا, یہ جو فوج کی طرف سے ایکشنز ہو رہے ہیں اس کو آپ لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, ہم تو ہمیشہ دہشت گردی کے مخالف رہے ہیں اور دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب پر حملہ ہوا, ہمارے حاجی دوست محمد جو ہیں وہ شہید کیے گئے, کم از کم 17 ہمارے ارکان جماعت ہیں جو مختلف موقع پر اس کا نشانہ بنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی ہر قسم, چاہے وہ ریاستی دہشت گردی ہے, چاہے وہ عالمی دہشت گردی ہے, چاہے وہ ڈراؤن حملوں کے ذریعے سے دہشت گردی ہے, اور چاہے وہ دہشت گردی گروہی ہے یا اسی طرح کی کسی دہشت گرد تنظیم کی طرف سے ہے, ہم سب کے مخالف ہیں اور اس بارے میں ہمارا موقف کلیئر ہے. جہاں تک افغانستان کے حوالے سے ارباب صاحب نے بھی بات کی اور مہدی حسن صاحب نے بھی, اگر آپ پچھلے سارے ریزلٹ اٹھا لیں 1970 سے لے کے, تو افغانستان کا فیکٹر تو بہت تھوڑا تھا. اصل تو یہ تھا کہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے جو ووٹ تھے ماضی کے اندر تقسیم ہوتے تھے, اس 2002 میں اکٹھے ہوئے, اور ماضی کے ریزلٹ میں بھی اگر اکٹھا کر لیا جائے ان کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی ہے. یعنی کوئی اور اس میں نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ ہے اور نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے اور نہ کوئی افغانستان کا فیکٹر تھا. اصل فیکٹر تو یہی تھا کہ یہ ووٹ آلریڈی موجود تھے لیکن تقسیم ہو جاتے تھے, یہی ووٹ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک اس وقت ایک اچھا ریزلٹ جو ہے وہ دیا ہے. یہ اس لحاظ سے ہم جو یہ ابھی بات کیا جا رہی تھی ملی مسلم لیگ کے حوالے سے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا موقف پہلے ڈیموکریسی کے برعکس تھا اور اب وہ ڈیموکریسی کے راستے پہ آ رہے ہیں تو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. کوئی اسی طرح سے خود یعنی جتنی یہ جماعتیں ہیں جو ایم ایم اے میں ہیں, تو یہ تو ڈیموکریسی پہ بلیو رکھتی ہیں, ہر الیکشن میں حصہ لیتی ہیں, الیکشن کمیشن کے پاس اپنا آڈٹ شدہ وہ دیتے ہیں, اکاؤنٹ دیتے ہیں. اگر آپ کو جیسے طاہر صاحب نے کہا جی کہ جی پتہ نہیں کہاں کی رقم تھی اور کہاں سے آ رہی ہے, آپ کے پاس کوئی اعتراض ہے تو آپ الیکشن کمیشن میں ہمارے جماعت اسلامی کے اکاؤنٹس کو آپ چیلنج کریں. یہ بات ہے کہ جی آپ ٹی وی پہ ایک بات کر کے اور ایک کچھ بات پیدا کر دیں, ہمارا اپنا نظام ہے, ہمارے اپنے لوگ دیتے ہیں. اور یہ تصور جو ہے یہی بہت ہے کہ جہاں پہ لوگ کماتے ہیں سیاست سے, ہمارے لوگ اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں.
اچھا, میں ذرا موقع دینا چاہتی ہوں پراچا صاحب, پروفیسر مہدی حسن کو, انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین ہیں. مہدی حسن صاحب, آپ کی کیا رائے ہے کہ جس طرح سے ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ انتہا پسند گروپس کا, دہشت گرد گروپس کے ساتھ بڑا گہرا ایک تعلق ہم نے دیکھا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مثلا بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں, ممتاز قادری کے حامی لوگ, قادری وہی جنہوں نے پنجاب کے گورنر کو قتل کیا تھا, اب ان کی جو تنظیم ہے وہ بڑے ووٹس لے چکی ہیں, بلکہ تیسرے نمبر پر آئے تھے این اے 120 میں جہاں سے نواز شریف کھڑے ہوئے تھے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اب جب ایم ایم اے بنے گی تو کتنا امکان ہے کہ دہشت گردی کے لیے ایک چور دروازہ کھلا رکھا جائے گا؟
نہیں, دیکھیے جہاں تک یہ کہنا تو میں ذاتی طور پہ مناسب نہیں سمجھتا کہ مذہبی جماعتیں دہشت گرد ہیں. لیکن یہ سبق ہم نے بھلا دیا ہے کہ جب بھی سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کیا گیا, جس دور میں بھی, آج سے کئی سو سال پہلے سے تاریخ دیکھیں انسانی, جب بھی مذہب کو وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا, اس کا نتیجہ ہمیشہ قتل و غارت گری اور اس کی صورت میں نکلا ہے, جو فساد پیدا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے نو الیکشنز کی, اس میں سوائے یہ ایم ایم اے کو جس طرح پذیرائی دی گئی تھی, اس کے علاوہ آج تک جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں مذہب کے نام پہ سیاست کرنے والی, سب نہیں کرتی ہیں, بہت ویسے تو 60 گروپ ہیں جو مذہب کے نام پہ آرگنائز ہیں, اس میں سے الیکشن کمیشن تک بہت کم پہنچے ہیں. ویسے 344 پولیٹیکل پارٹیز ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے پاس, لیکن جو 10-12 بڑی جماعتیں ہیں جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے اور جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے, لیکن ان دونوں جماعتوں کی تاریخ یہ ہے, ایک جمعیت علماء پاکستان بھی ہوتی تھی جو اب بہت کمزور ہو گئی ہے, کبھی سننے میں نہیں آتا نام اس کا. یہ تینوں جماعتیں جو ہیں انہوں نے, ان کے پاس لیڈرشپ بھی اچھی تھی, اس پہ کوئی الزامات بھی نہیں ان پہ اب بھی نہیں ہے, لیکن ان کو عوام میں پذیرائی نہیں ملی, کیونکہ پاکستان کے عوام کا جو فیصلہ ہے نو الیکشنز کا جو آج تک ہوئے ہیں, اس میں وہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کے حق میں نظر نہیں آتی. اور محمد علی جناح کا جو فقرہ ہے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر آف فیتھ فار ایوری انڈیویجل, لوگ بغیر اس کو سوچے سمجھے بھی اسی پہ یقین رکھتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کے نام پہ جو سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں ان کو اگلے الیکشن میں بھی کوئی بہت بڑی پذیرائی ملنے کی امید مجھے نہیں.
جی, اور ہم دیکھیں گے کہ ایم ایم اے کو کتنے ووٹس ملتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا, ان کے ساتھ تھے عوامی نیشنل پارٹی کے سینٹرل فائنانس سیکرٹری ارباب محمد طاہر اور انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے بلوچستان کی صورتحال, جہاں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی. ہمیں اس کے بارے میں کچھ بات کرنے کے لیے کوئٹہ پریس کلب کے سابق صدر شہزادہ ذوالفقار ہیں, اور لیکن ہم شہزادہ ذوالفقار آپ سے بات کرنے سے قبل آپ کو اسی حوالے سے ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ستار کاکڑ.
وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک میں عوام کی منتخب حکومت قائم ہے اور پاکستان میں ہمیشہ آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. ایک روزہ مختصر دورے کے اختتام پر کوئٹہ میں پریس کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم نے اپوزیشن کی طرف سے قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کا براہ راست جواب دینے کی بجائے کہا کہ ملک میں سیاسی حوالے سے فی الحال کوئی تبدیلی نہیں آ رہی.
پولیٹیکل ملک میں کچھ نہیں چل رہا, حکومت چل رہی ہے اور انشاءاللہ جون میں ٹرم پوری کرے گی اور اس کے 2 مہینے کے اندر الیکشن ہوں گے اور ڈیموکریسی آگے چلتی رہے گی.
وزیر اعظم نے اس موقع پر بلوچستان کے لیے 10-سالہ پیکج کا بھی اعلان کیا, جس کے تحت صوبے کے پسماندہ یونین کونسلوں کو ملک کے دیگر صوبوں کے یونین کونسلوں کی سطح پر لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے, اور ہر یونین کونسل کے لوگوں کو تعلیم و صحت کی سہولیات, پینے کا صاف پانی اور گیس و بجلی فراہم کی جائے گی, جس کے اخراجات وفاقی اور صوبائی حکومت باہم برداشت کرے گی. اس سے پہلے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو ایک اعلی سطحی اجلاس کے دوران صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں بلوچستان کے راستے ایران و عراق جانے والے شیعہ زائرین کو سیکیورٹی کی فراہمی کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں بھی تفصیل سے غور کیا گیا۔ وزیراعظم نے اس حوالے سے صوبائی حکومت کو مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی ایک ایسے وقت میں بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں کہ صرف 40 دنوں کے دوران پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے میں 3 خونریز عملے کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 2 خودکش حملے پولیس اور 1 ضلع جلمکسی میں ایک مذہبی درگاہ پر کیا گیا۔ ان حملوں میں پولیس کے ایک اعلی افسر سمیت 35 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان تینوں حملوں کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان قبول کر چکی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
جی، اور ہم سینئر صحافی شہزاد ذوالفقار کی طرف آتے ہیں۔ شہزاد ذوالفقار، آپ بتائیں کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں بلوچ قوم پرستوں میں کافی سارے انتہا پسند بھی رہے ہیں، کیا ابھی سرکار کو فکر ہے کہ ان کو امن کی میز پر نہیں لایا جا سکا، اور اس کی وجہ سے بھی جو شدت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے؟
دیکھیں، جب سے غالباً کوئی 2 سال پہلے، جب ڈاکٹر مالک صاحب چیف منسٹر تھے 2.5 سال پہلے، اس وقت ڈاکٹر مالک صاحب جو ہیں ان کے تھرو ایک اٹیمپٹ ہو چکا ہے، اور اب تو ٹی وی پر اور پبلکلی وہ اس چیز کا بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ جی مجھے بھیجا گیا تھا اور میں جا کر میں نے دامدہ بکتی سے ملاقات کی اور لوگوں سے ملاقات کی اور دوسرے لوگوں سے میں رابطے میں تھا، اگر ڈائریکٹ ملاقات نہیں، برامدہ نے کچھ ڈیمانڈ رکھے اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بلوچستان کی آزادی کی بات انہوں نے کی ہو، یہ لیکن جو ڈیمانڈ پبلکلی انہوں نے یہ کہا کہ جو ڈیمانڈ ہم نے اور ان کے سامنے ملٹری ہائی اپس کے سامنے اور گورنمنٹ کے سامنے، پرائم منسٹر کے سامنے رکھے، اس کے بعد کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا، اور لگتا یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی شاید لوگ، وہ ایلیمنٹس جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ نہ آئیں، اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں تو شاید ان کی قدر و قیمت میں کافی فرق پڑے گا، اور ان کے لیے شاید جو ایک اقتدار کا جو منبع ہے وہ شاید ان کو زیادہ پریفر کرے، اس وجہ سے شاید ان کا زیادہ مخالفت کرنا اور یہ کہنا کہ وہ ان کو نہیں آنا چاہیے۔ گزین مری اس وقت جیل میں ہیں اور وہ نواب خیر بخش مری کے جو ہے سیکنڈ بڑے بیٹے ہیں ان کے، اور اس وقت ان کے بڑے بھائی چنگیز مری صاحب، نواب چنگیز مری صاحب، وہ اس وقت منسٹر ہیں، کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت جیل میں ہیں، ان پر کافی کیسز بھی بنائے گئے ہیں، اور یہ عوام میں ایک تاثر مل رہا ہے کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن اس کو شاید، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آ کر ملکی سیاست میں حصہ لیں اور انتہا پسندی کو چھوڑ کر، انہوں نے کبھی انتہا پسندی کا نعرہ نہیں لگایا، تو اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے یہ انتہا پسندی بڑھے گی بھی اور معاملات بہت زیادہ آگے جائیں گے۔ اگر تو سنجیدہ کوشش ہوتی ہے کہ راستے جو ہیں وہ بات چیت کے جو ہیں وہ دروازے بند نہ کیے جائیں اور ان کو انگیج رکھا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو 6 ماہ بعد، نہیں سال بعد، تھوڑی نہ تھوڑی تبدیلی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ ماننے پر وہ ہو جاتے ہیں، جس طرح گورنمنٹ کلیم کرتی ہے 3,000 جو ہیں پہاڑ سے جو وہ فائٹرز، جو کمانڈر وہ آئے ہیں، انہوں نے مین دھارے میں آ کر انہوں نے جوائن کیا، اور ان کے جو لیڈر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی انہوں نے۔ اگر وہ سنجیدہ کوشش کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کا یہ خیال بھی ہے، صوبائی حکومت کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں اور بہت ہی اس وقت کہ ہمارے ٹرمز پر ان کو آنا چاہیے، اپنے ٹرمز پہ نہیں آنا چاہیے، تو یہ ابھی وقت ہی بتا سکتا ہے کہ واقعی وہ کمزور ہوئے ہیں اور وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے ٹرمز پر ان کو راضی کرنا کہ وہ آئیں اور گرفتاری ان کو دے کے پکڑ کے ان کو جیلوں میں بند کیا جائے اور ان کو عدالتوں کا جو سامنا کرنا پڑے، قانون کا سامنا کرنا پڑے، جو بھی کیسز ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں یا ان کی موجودگی میں، تو تب کدھر جا کے پتہ چلے گا کہ واقعی اس طرح ہے یا نہیں ہے۔ ادر وائز سنجیدہ حلقے تو کہتے ہیں کہ ان کو بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کو انگیج رکھنا چاہیے۔
آپ کے علم میں ہے کہ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ اتنے سارے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں بلوچستان پر، اور فوج کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملے افغانستان کی طرف سے ہو رہے ہیں، کیا دیکھا جا رہا ہے کہ کیا بلوچ قوم پرست میں ایسے لوگ شامل ہیں جو افغانستان جا کر رو کی مدد سے یہ حملے کروا رہے ہیں؟
دیکھیں یہ تو بہت ہی ایک روز روشن کی طرح ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. پرنس کریم احمد زئی جو ہے وہ خان لاس جو پرنچلی اسٹیٹ کے خان آف کلات امیر احمد یار خان ان کے چھوٹے بھائی تھے, 300 کا لشکر لے کے وہ افغانستان گئے اور افغانستان کے بارڈر پہ وہ رہے اور اس کے بعد واپس آئے, ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد بھی 73 کی انسرجنسی یا 60s کی وہ انسرجنسی یا اس کے بعد کی جاتے آئے ہیں, اور کمپرس جتنے ہیں وہ جاتے آئے ہیں, نواب خیر بخش مری خود اتنے عرصے وہاں رہے اور اس کے بعد ان کو لے کے آیا, تو وہ ان کا آنا جانا وہاں رہتا ہے. اب رہی بات, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو دونوں طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے مخالفین کو سپورٹ کریں گے, لیکن جہاں تک را کی آپ نے بات کی, گورنمنٹ آف پاکستان نے را کی جو ہے وہ چاہے وہ آپ کے اسلامی ملیٹنٹس ہوں یا آپ کے ایتھنک یا نیشنلسٹ ہوں, ان کے خلاف جو بھی ڈوزیئر بنا کر انہوں نے وہ اپنے اپنے متعلقہ وہ جو کنٹریز ہیں اور اس فورمز پر ریز کیا ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ان کی جو ہے ملاقات, خاص کر کلبھوشن کا واقعہ اور اس کے بعد پکڑا جانا اور اس کو جو بھی اس کے سے نکلا ہے انفارمیشن وہ برائے بہت زیادہ جو ہے پبلکلی گورنمنٹ آف پاکستان بات کرتی رہی ہے کہ وہ انہوں نے سارا نیٹورک بتا دیا کہ کون سے بلوچ لیڈرز ہیں جن سے ہم رابطے میں تھے, کن کو ہم پیسہ دیتے تھے, کن کو ہم وہ کرتے تھے, اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن پریس کو ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا وہ نہیں آیا کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی یہ اس طرح کا ہوا ہے, لیکن بہرحال کیونکہ وہاں پر انڈینز انوالومنٹ کافی ہے ایران اس میں افغانستان میں, تو یہ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ دونوں این ڈی ایس اور را جو ہے وہ مل کے دہشت گردی کی جتنی کاروائیاں بلوچستان میں, خاص کر بلوچستان میں, پاکستان کے دیگر حصوں میں ہوتی ہیں, اس کے پیچھے ہے.
اچھا جی, ہم ایک ذرا سے مختلف موضوع کی طرف آتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ بلوچستان میں ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایران میں ایک زلزلہ آیا اور ایران اور عراق کے بارڈر پر آیا تھا, لیکن آپ بتائیں گے کہ وہاں کوئی جھٹکے محسوس ہوئے کوئٹہ اور اس کے مضافات میں؟
نہیں, کوئی رپورٹ ایسا نہیں ہوا. یہ ہمارا جو میٹ آفس ہے جو ریکارڈ کرتے ہیں اس کا مرکز جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے, اور جس دن زلزلہ آیا اس دن بحثیت جرنلسٹ ہم نے ان سے بات کی, ان لوگوں سے, کہ 24 آورز میں یا اس کے بعد یا کوئی اس طرح ٹریمر محسوس ہوا. البتہ اس کا ایک وہ اسرائیل تک بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور اس طرف اس کا زیادہ وہ ہوا بہ نسبت اس بارڈر کے. البتہ پاکستان کو کنسرن کافی وہ ظاہر ہے وہ ہے اس چیز کا کہ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں اپنے ایرانی اس طرح کے موقع پر. ان کے بھی جب کشمیر میں زلزلہ آیا, جب ایران میں زیارت میں زلزلہ آیا بلوچستان میں, تو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کافی رہا, لیکن اس طرف سے کوئی ایسا ہم نے نہ محسوس کیا, اپنے جو لوگوں کی طرف سے بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اور میٹ آفس نے اس کی تصدیق کر دی کہ ایرانی سرحد جو بلوچستان سے ملتی ہے ان علاقوں میں کہیں پر کوئی ایسا ٹریمر محسوس نہیں کیا.
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ میٹ آفس کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر قمر الزمان چودھری ہیں. اور ڈاکٹر قمر الزمان, آپ بتائیے, جس طرح سے سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار بتا رہے ہیں کہ کوئٹہ اور اس کے مضافات میں کوئی زلزلے کے جھٹکے محسوس نہیں کیے گئے, کیا پاکستان بھر میں یہی صورتحال رہی؟
کہ ایکچولی اس کا ڈسٹینس کافی تھا, یہ بیسیکلی ایران اور عراق کے بارڈر پہ یہ ارتھ کویک ہوا, اور اس کی انٹینسٹی تو خیر بہت زیادہ تھی, 7.3 میگنیٹیوڈ جو تھا اس کا, لیکن اس کی ڈیپتھ جو تھی وہ 23 کلومیٹر کے قریب. اور یہ بیسیکلی اس کی جو ریزنز تھی وہ یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر ایران اور عراق اور عربین پلیٹ ہے, ٹیکٹونک پلیٹس, اور ایک یورو ایشین پلیٹ ہے, تو ان کی موومنٹس کی وجہ سے یہ ارتھ کویک آتے ہیں, اور یہ بھی جو ارتھ کویک تھا اسی کی وجہ سے آیا, اور یہ پلیٹس جو ہیں آ کے ختم ہوتی ہیں پاکستان میں, جہاں پہ یہ پھر دوبارہ ٹچ کرتی ہیں انڈین پلیٹ کو.
اچھا,
تو انڈین اور یوریشین پلیٹس کی جو موومنٹ ہے ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر ارتھ کویک آتے ہیں, ندرن ایریا میں ہمارے اور افغانستان میں. और ये जो था इराक और ईरान का जो अर्थक्वेक, ये रिसेंट संडे को था, इसका मैग्नीट्यूड तो यकीन काफी ज्यादा था, लेकिन ये कि इसका डिस्टेंस पाकिस्तान से काफी ज्यादा था, इसकी वजह से यहाँ पाकिस्तान में लोगों ने इसको फील नहीं किया होगा, लेकिन यकीनन जो इंस्ट्रूमेंट मेट ऑफिस के इंस्ट्रूमेंट है इन्होंने इनको जरूर रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि वो तो जिस जगह पे भी कोई अर्थक्वेक आए तो उसको वो रिकॉर्ड कर सकते हैं पूरे रीजन और बल्कि पूरे वर्ल्ड के अर्थक्वेक्स को।
जी, आप हमें बता सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि यूरेशियन और इंडियन जो हैं प्लेट्स, वो उनके टकराने से पाकिस्तान में जलजला आ सकता है, तो कौन कौन से इलाके हैं पाकिस्तान के जो अभी फॉल्ट लाइंस पर हैं और जहां मुमकिना तौर पे जलजला आ सकता है?
जी, हमारा काफी बड़ा एरिया बलूचिस्तान का भी जो एरिया है, कोस्टल एरियाज भी, और इसी तरह ज्यारत और क्वेटा जो है ये भी फॉल्ट लाइन पे है, यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स के जो फॉल्ट्स हैं उनसे मुतासर होते हैं आमतौर पे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एरिया है हमारा वो नॉर्दर्न एरियाज, कश्मीर स्पेशली जो है, और गिलगित बल्तिस्तान, ये एरियाज हैं जो जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की फॉल्ट लाइंस इनसे ऑलरेडी क्रिएट हुई हैं और जहाँ पर अर्थक्वेक का टाइमिंग तो नहीं कोई भी बता सकता, लेकिन यह है कि ये ऐसे जोन हैं कि जहाँ पर अर्थक्वेक जो मेजर अर्थक्वेक्स हैं वो जो है उनकी इनके इम्कान हमेशा रहते हैं। लेकिन यह है कि जिस वक्त कोई बहुत मेजर अर्थक्वेक, ये हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर जिस वक्त को आ जाए तो उसके बाद दोबारा एनर्जी बिल्टअप होने के लिए कुछ अरसा दरकार होता है। तो जैसा कि हमारा ये 2005 के अंदर जो एक बहुत मेजर अर्थक्वेक आया तो उसके बाद वहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज हुई, तो इसलिए जो नेक्स्ट को मेजर अर्थक्वेक है उसमें कुछ टाइम जरूर है, लेकिन यह है कि ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कब और किस वक्त इन अर्थक्वेक किसी जगह पे होगा। लेकिन दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जब भी इस तरह का कोई मेजर अर्थक्वेक आए तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला चंद माह तक वहाँ पर जारी रहता है जो फॉल्ट क्रिएट होते हैं उनकी रीसेटलमेंट के दौरान। तो यहाँ पर भी तकरीबन इस वक्त तक कोई 150 के करीब आफ्टर शॉक्स जो है इराक और ईरान के इस अर्थक्वेक एरियाज के अंदर आ चुके हैं।
अच्छा, और ये बताएं डॉक्टर चौधरी कि आप ये जो बैन अल-अक़वामी मौसमियाती तब्दीलियां आती हैं इसके आप मुशीर हैं, और हमने जो अभी अभी पढ़ा है वो ये कि मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फ आई है, क्या ये खिलाफ तवक्को है या तवक्को के मुताबिक हो रहा है ये सब कुछ?
जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज में एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है का एलिमेंट्स जो है, जो शिफ्टिंग तो हो रही है सीजन के अंदर, जैसा कि अब आपने देखा कि इस दफा भी कुछ सालों से कुछ तरह इसी तरह की रूटीन बन गई है कि विंटर जो पीरियड्स हैं वो कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान में भी, और स्पेशली विंटर से पहले एक्सटेंडेड जो है ड्राई स्पेल्स आ जाते हैं, और ये बहुत नीडेड रेनफॉल थी जो आज पाकिस्तान में और ड्यूरिंग लास्ट 24 घंटों के अंदर मुल्क के अक्सर इलाकों के अंदर स्कैटर्ड रेनफॉल हुई है, जिससे यकीनन जो ये स्मोक की सूरत हाल थी उसको बेहतरी लाने में बहुत इसकी मदद शामिल होगी, और बहुत नीडेड रेन थी। लेकिन ये कि क्लाइमेट चेंज से जो शिफ्टिंग हो रही है उसके अंदर रेनफॉल भी में कमी हो रही है, और इसके अलावा जो सीजन्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं।
जी हाँ, आपने सही कहा कि जो फॉग इस वक्त छाया हुआ था पंजाब पर, गालिबन इसमें उसको इसकी कमी में इसकी मदद होगी। जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे साथ थे मेट ऑफिस के साबिक डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कमरुज़मान चौधरी, और उससे पहले आपने सुना सीनियर सहाफ़ी और क्वेटा प्रेस क्लब के साबिक सदर शहजादा जुल्फ़िकार को। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर, और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है।
भाई www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جہاں رنگ کی نشریات پھر چلیں گی چند گھنٹے بعد. تو اگر آپ لوگوں کو اس وقت اپنے علاقے میں یہ نشریات سنائی نہیں دیتی تو بے فکر رہیں, کیونکہ دوبارہ بھی یہ نشر ہوگا پروگرام. اس وقت ہم آتے ہیں امریکہ, لوٹتے ہیں امریکہ, جہاں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ لوٹ رہے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک جنوبی ایشیا کے دورے پر تھے, اور اس دورے کے دوران انہوں نے وہ کہاں کہاں گئے, کیا کیا کامیابیاں ہوئیں امریکہ کی, اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ایک سینئر صحافی اور اے پی پی کے سابق چیف محمد ریاض نے, اسلام آباد میں ہوتے ہیں. ان سے ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن سب سے پہلے آئیے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
صدر ٹرمپ نے 12 دنوں پر محیط اپنے ایشیائی دورے میں 5 ملکوں میں قیام کیا, خطے کے سربراہوں سے ملاقات کی, ہاتھ ملائے اور تصویریں اتروائیں. اس دورے سے قبل بعض ناقدین کا خیال تھا کہ 71 سالہ امریکی صدر کے لیے یہ طویل دورہ تھکا دینے والا ہوگا, اور اس دوران کسی غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے. تاہم صدر ٹرمپ نے ان ملکوں کے دورے کے دوران اربوں ڈالرز کے تجارتی سمجھوتے کیے, جن کے بارے میں صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ یہ شاندار کامیابی ہے, اور اس حوالے سے ان کا یہ دورہ مجموعی طور پر کامیاب ثابت ہوا ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں ہمیں ہماری محنت کا شاندار پھل ملے گا, چاہے وہ ہمارے ملکوں کی سیکیورٹی کا معاملہ ہو یا عالمی سیکیورٹی کا یا تجارت کا, ان سب شعبوں میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. مینیلا میں صدر ٹرمپ نے پیر کے روز آسٹریلیا اور جاپان کے وزرائے اعظم سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد وہ شمالی کوریا اور تجارت کے بارے میں ایک اہم اور تفصیلی بیان جاری کریں گے. بدھ کے روز وائٹ ہاؤس واپسی کے بعد میں تجارت, شمالی کوریا اور دیگر امور کے بارے میں ایک تفصیلی اور مکمل بیان دوں گا. ہم نے اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ اہم اقدامات کیے ہیں. آپ نے جن 300 بلین ڈالر کے تجارتی معاہدوں کی بات سنی ہے, دراصل ہم نے اس سے زیادہ کے سودوں کے معاہدے کیے ہیں. ہم تقریباً ہر ایک کے ساتھ تجارتی خسارے میں ہیں, اور اب یہ خسارہ جلد ہی بڑی تیزی سے کم ہوتا جائے گا. صدر کے مطابق اس دورے کے نتائج کے بارے میں وائٹ ہاؤس بدھ اور جمعرات کو مزید تفصیلات جاری کرے گا. اپنے اس دورے میں صدر ٹرمپ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کی انتظامیہ کثیر الملکی تجارتی معاہدوں کو مسترد کرتی ہے, جیسے بین البحر الکاہلی شراکت داری کا معاہدہ. اس کے مقابلے میں موجودہ انتظامیہ ہر ملک کے ساتھ الگ الگ تجارتی سمجھوتے کے حق میں ہے.
We've explained that the United States is open for trade, but we want reciprocal trade. We want fair trade for the United States.
ہم نے وضاحت سے بتایا ہے کہ امریکہ کے دروازے تجارت کے لیے کھلے ہوئے ہیں, مگر ہم امریکہ کے حق میں دو طرفہ تجارت چاہتے ہیں, کیونکہ جیسا کہ میں نے واضح طور پر چین میں کہا تھا کہ سابقہ انتظامیہ کی پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ سے فائدہ اٹھایا گیا ہے. امریکہ نے بہت کچھ دیا مگر بدلے میں کچھ نہیں لیا. اوباما انتظامیہ نے بھی ایشیا کے اس خطے کی اسٹریٹجک اہمیت کو سامنے رکھا تھا. صدر ٹرمپ بھی اسی پالیسی پر گامزن ہیں. یہ امریکہ کے اتحادیوں اور امکانی مخالفین کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ بقول ان کے ہند بحر الکاہلی علاقے کے بارے میں اپنے وعدوں اور عزم پر قائم رہے گی. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, اور ہم سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض کی طرف آتے ہیں. یہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. محمد ریاض, یہ بتائیے, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بزنس مین ہیں, لیکن بزنس کے لحاظ سے نظر آتا ہے کہ جتنے بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے وہ تو شاید پورے نہیں ہو پائے, لیکن اسٹریٹجک لحاظ سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے. آپ نے وہاں پاکستان سے کیا دیکھا؟
دیکھیے, امریکہ کی جو معیشت ہے, یعنی دنیا بھر کی جو 30% معیشت ہے, اس میں امریکہ کے جو ہے وہ دو طرفہ جو ہے وہ معاہدے ہیں ان ممالک کے ساتھ, جہاں جہاں پر
وہ جو ان کے زیر اثر ہیں. ان کا یہ دورہ جو تھا, اس دورے میں بھی انہوں نے جو ہے وہ چین میں, ساؤتھ کوریا میں اور جاپان میں, ان کا جو دورہ تھا اس کا فوکس تقریباً دو ایریا تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ وہ نارتھ کوریا کا جو بڑھتا ہوا ایک خوف ہے اس کو پہ فوکس کرنا چاہتے تھے, اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ یہ جو دو طرفہ تجارت ہے اس کو انہوں نے زیادہ اس پہ فوکس کیا.
جی
تو اب اس میں یہ ہے کہ جو چین ہے وہ کنزیومر جو گڈز ہیں, ظاہر ہے امریکہ کی بہت سی ضروریات جو ہیں وہ چین پوری کرتا رہا ہے, تو اس طریقے سے چین پہ جو ان کا انحصار ہے امریکہ کا وہ رہے گا آئندہ سالوں میں بھی, تا وقت کہ ان کو کوئی متبادل جو ہے وہ مارکیٹ یا ایسے ممالک نظر نہیں آتے کہ جہاں پر وہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ دو طرفہ معاملات اپنے رکھیں.
لیکن خطا کلامی ہوتی ہے, آپ کی علم میں ہے کہ صدر اوباما نے ٹی پی پی جو ہے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ, اس کو کافی ہوا دی تھی, ٹرمپ نے آنے کے بعد اس کو ختم کر دیا. آپ کے خیال میں امریکہ کو نقصان ہوا ہے یا پھر اس سے وہ کوئی فائدہ آگے چل کر اٹھائیں گے؟
نہیں, اس سے جو ہے ظاہر ہے امریکہ کو بظاہر تو جو ہے وہ جو بھی کہیں امریکہ کو نقصان ہی ہوا ہے, کیونکہ ایشیا پیسیفک رم کے جو ممالک تھے وہ ان سے امریکہ کو تقریباً یہ تھا کہ یہ ممالک امریکہ ہی سے جو ہے وہ دونوں کے ان ممالک کے اور امریکہ کی تجارت کے اندر جو ہے وہ ایک ڈس بیلنس تھا, کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہے اپنی سیکیورٹی جو ضروریات ہیں ان کے حوالے سے امریکہ کے اوپر انحصار کرتے رہے اور کر رہے ہیں. تو اگر یہ معاہدے ختم ہو گئے ہیں تو اس سے لازمی بات ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو تقریباً نقصان ہوا ہے, جہاں ایک طرف جو ہے وہ اسٹریٹجک حوالے سے جو ہے امریکہ جو ہے وہ یعنی نارتھ کوریا کے گرد جو ہے ممالک کو کھڑا کر رہا ہے, اسی کے ساتھ جو ہے وہ چین کے جو سمندری جنوبی سمندری سمندر ہیں چین کے ارد گرد اس میں بھی جو ہے وہ جاپان کا یا کوریا کا یہ جو چھوٹے موٹے اختلافات تھے اس کے اوپر بھی جو ہے امریکہ جو ہے ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہا تھا, اور یہ ممالک اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیکیورٹی کی مد میں جو ہے امریکہ سے بلینز آف ڈالر کا جو ہے وہ اسلحہ بھی خرید رہے تھے. تو اب یہ جو صورتحال بنی ہے, اس نئی صورتحال کے اندر خود یعنی ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جب فلپین کا دورہ کیا تو وہ وہاں پر جو ہے انہوں نے گو کہ یہ ضرور کہا ہے کہ نو ڈکٹیٹر شوڈ انڈر ایسٹیمیٹ امریکن ریزالو, لیکن وہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں فلپین میں بھول گئے تھے, جہاں پر جو ہے کوئی 7,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کا چین کے اوپر جو ڈیپینڈنسی ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے, وہ چاہے جو بھی کہیں لیکن یہ ہے کہ وہ چین کی سے اسی طریقے سے جو جاپان ہے اس کے اوپر جو امریکہ کا اقتصادی طور پر جو ڈیپینڈنسی ہے وہ رہے گی مستقبل میں بھی, لیکن چین امریکہ کو جو ہے وہ اسٹریٹجک معاملات کے اندر ایک ایج حاصل رہا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے, کہ جو کل کے اس کے ذہنی ڈیڈلی اگینسٹ جو اس کے دشمن تھے جس طریقے سے ویت نام تھا یا چین ہے, تو وہ جو ہیں ان پہ کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو رکھنا اس انداز سے کہ یہ کہنا کہ ہم اقتصادی طور پر ان کے اوپر انحصار نہیں کریں گے, تو یہ مجھے کچھ بہتر پکچر نظر نہیں آ رہی.
لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ شمالی کوریا کے گرد ایک طرح سے امریکہ گھیرا تنگ کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جب ڈونلڈ ٹرمپ جاپان گئے تو انہوں نے جاپانیز کو کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ ہمارے جہاز خریدیں, ہمارا جو دفاعی مواد ہے وہ خریدیں, آپ کے خیال میں امریکہ کا جو بزنس ہے وہ ابھی پروان چڑھ رہا ہے اس خطرے کے پیش نظر؟
مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں انہوں نے سابقہ اپنے دورے کے دوران جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک بل دیا تھا سعودی عرب کو اور دیگر جو قطر وغیرہ ہیں, تو ایسا جو ہے شاید نہ ہو, کیونکہ جو چین کا اس خطے میں جو ایک رول ہے, یعنی وہ جو ایک تصور شروع میں پروان چڑھا تھا کہ علاقائی بلاکس جو ہیں وہ جیسے یورپین یونین کی بنیاد کے اوپر اگر ایشیا ایک ہوتا ہے, چھوٹے موٹے اختلافات اپنے وہ فورم کے اوپر جو ہے وہ حل کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نہیں لگتا کہ مستقبل میں کوئی بڑا جو ہے وہ بریک تھرو ہوگا امریکن کے اسٹریٹجک جو ہے مفادات میں.
اچھا, ہم کالز یقیناً لیتے ہیں لیکن کیونکہ بعض جگہوں پر ہماری نشریات نہیں سنی جا رہی ہیں, ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ یہاں سے بھی حل کر دیا جائے گا. لیکن آخر میں آپ بتائیے محمد ریاض, ایک تو جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ میں خاصی توانائی ہے جس کی وجہ سے 71 سال کی عمر میں بھی انہوں نے یہ 10-12 دن کا دورہ مکمل کیا, اس کو پاکستان میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیے پاکستان میں تو جو چیزیں ہیں نا کہ وہ خود امریکہ کے اندر جو کچھ یعنی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, جیسے کہ کوئی کسی بھی ملک کا کوئی آدمی اٹھ کے جو ہے کوئی اگر واردات کر دیتا ہے تو اس کا اثر بڑے پیمانے پر ان لوگوں پہ مرتب ہوتے ہیں جو سال ہا سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں, اور شروع میں ان کے کچھ اقدامات جو تھے جس پہ انہوں نے کچھ پابندیاں وغیرہ بھی لگائی تھی, تو اس حوالے سے یعنی پاکستان کے اندر ٹرمپ کا وہ گراف نہیں ہے جو کہ ماضی میں امریکہ کے دیگر صدور کا یا ان کی پالیسیوں کے حوالے سے رہا ہے. لوگ جو ہے وہ یعنی ٹرمپ کو جو ہے وہ کوئی اس سے زیادہ توقعات نہیں رکھتے, نہ پاکستان کے عوام رکھتے ہیں اور نہ پاکستان کی وہ سابقہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ رکھتی ہے, کیونکہ اب پاکستان کے اندر بھی لوگوں نے وہ یعنی چائنا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے طور پر تو بہت اچھے بزنس مین ہوں گے اور پرائیویٹ سیکٹر پہ ان کا ایک ایکان بھی ہے, لیکن اس ان چیزوں کا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کوئی مجھے لنک نظر نہیں آتا, کیونکہ امریکہ جو ہے پاکستان 1947 سے آن ورڈ امریکی کیمپ میں رہا ہے اور ایک فرنٹ اسٹیٹ کے طور پر پاکستان نے افغانستان میں امریکی ہی جو ایجنڈا تھا اس کو آگے لے گئے, جس کے اثرات یہ بھی ہوئے کہ رشیا کی ڈسممبرمنٹ بھی ہوئی, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ بحرانی کیفیت میں چھوڑ کر الگ ہو گیا, تو یہ کوئی
حالانکہ انتظامیہ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جس طرح سے سر جنگ میں ہوا تھا اب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب اس وقت یہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ہمارے اس سیگمنٹ کا بھی وقت ختم ہوا اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض کا, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی, پروڈیوسر شہناز نفیس, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.